الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی چند آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج تاریخ 26 ہے نا، 27، 26 اپریل 2019. میرا سفر تھا جس کی وجہ سے کچھ بیان تاخیر سے شروع ہو رہا ہے. یہ وضاحت اس لیے کرنا پڑتی ہے کہ پھر لوگ ہمیشہ تاخیر ہی سے آتے ہیں. ابھی پہنچا ہی ہوں کہ میں بس گھر میں کپڑے تبدیل کر کے ممبر پہ آگے بیٹھ گیا ہوں. تو ارادہ تھا کہ جس ملک کا سفر تھا اس سے متعلق، کیونکہ ایک بہت ہمارے اسلاف کی یادگاریں ہیں وہاں پر، تو اسی سے متعلق کچھ بیان کیا جائے کہ وہاں کیا اسباق ملے. ازبکستان بہت قدیم شہر ہے، 2500 سال سے زیادہ پرانی تاریخ ہے ازبکستان کی. پاکستان، اس کے بعد افغانستان، اس کے بعد ازبکستان. درمیان میں، افغانستان اور ازبکستان کے درمیان میں ایک دریا ہے، بہت طویل دریا. بعض حضرات کہتے ہیں دنیا کا سب سے طویل، مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے لیکن بہت طویل ہے اور اس کی تاریخ بہت قدیم ہے. بہت قدیم تاریخ ہے. ہم وہاں ایک جگہ پہ گئے تو عجائب گھر میں کچھ پتھر رکھے ہوئے تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں کتنے قبل مسیح. تو میں نے ان سے کہا کہ کراچی میں ایک پہاڑی ہے، ایک پہاڑ ہے 5000 سال قبل مسیح. تو وہ ایک دم گھور کے میری طرف دیکھنے لگے. میں نے کہا بلکہ شاید 1 کروڑ سال پرانی تاریخ ہو اس کی. یعنی ایسی ایسی چیزیں ہم نے کراچی میں رکھی ہوئی. کہہ رہے ہیں وہ کون سی؟ میں نے کہا کٹی پہاڑی. تو ایک صاحب نے کہا بھائی وہ اتنی پرانی تاریخ. میں نے کہا ہر پہاڑ کروڑوں سال پرانا ہی ہے بھائی. یہ جو پہاڑ ہیں یہ کوئی بعد میں تھوڑی کسی نے ایجاد کی ہیں، کچھ تو ٹیلے اگ آئے ہیں لیکن زیادہ تر پہاڑ اکثر وہی ہیں کہ جب سے زمین بنی ہے تقریباً اسی وقت سے ہیں. زلزلے سے تھوڑا سا دائیں بائیں ہو گئے ہوں گے لیکن ہیں تو وہی نا. تو میں نے کہا ہمارے ہاں جو پتھر ہے کروڑوں سال پرانے ہیں. تو پتھر تو بھائی کروڑوں سال پرانا ہی ہوتا ہے. خیر، تو شہر کی تاریخ بہت پرانی ہے. رشیا نے 1920 اور 1925 کے درمیان جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے تو ان ملکوں پہ رشیا نے قبضہ کر لیا. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا وطن، آپ نے پڑھی ہوگی جامع ترمذی، امام ترمذی کا وطن، صحیح مسلم کے مؤلف امام مسلم، مسلم ابن حجاج نام سنا ہوگا نا، لکھا ہوتا ہے رواہ مسلم، دارمی کا لفظ سنا ہوگا، فضائل اعمال میں اکثر دارمی، تو امام دارمی کی خبر بھی وہاں، فقہ حنفی کی مشہور ترین کتاب ہدایہ، برہان الدین مرغینانی رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے 13 سال روزہ رکھا لگاتار، ان کی خبر بھی وہی، بڑے بڑے صوفیہ کرام، علماء، مشائخ، محدثین، فقہا، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اسلام آیا مکہ اور مدینہ میں، لیکن اس کو پھیلانے میں، علمی خدمات میں اجمیوں کا کردار وہ عربوں سے کم نہیں ہے. پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے، اہل عجم نے بڑی محنتیں کی ہیں. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے عربی سب سے مستند حوالہ کس کا سمجھتے ہیں؟ رواہ البخاری. کس کا حوالہ دیتے ہیں؟ ایک اجمی کا، جو عرب نہیں تھے. اس کے بعد مستند ترین کتاب صحیح مسلم، وہ بھی نیشاپور، ازبکستان کی ایک ریاست ہے نیشاپور، پور کا تو لفظ ہی اجمی ہے نا، ہے نا، خیر پور ہوتا ہے کہ نہیں ہے. افغانستان کی ریاستیں، بڑے بڑے محدثین یہاں، فاریاب افغانستان میں ہے، محمد ابن یوسف الفریابی. ہرات کا لفظ سنا ہوگا، ہرات محدثین کے ناموں میں الحروی بھی ہے ہرات کے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج بہت سے لوگ، کسی بھی عرب عالم کا کوئی بھی فتویٰ آ جائے تو فوراً دلیل دیتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے فتویٰ، یہ تو عرب نے دیا ہے، عربی. ٹھیک ہے، عرب کو بھی اللہ نے علم دیا ہے، مگر سب کچھ عرب کے پاس نہیں ہے، بڑی محنتیں کی ہیں اہل عجم نے. ہمارے ایک دوست نے سفر کے دوران ایک واقعہ سنایا کہ ایک انگریز مسلمان ہوا تبلیغ والوں کی محنت سے، تو ایک عرب تھا بےچارا، عربوں میں متقی بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، لبرل بھی ہیں. تو ایک عربی نے اس کو کہا کہ تم اس جماعت میں وقت کیوں لگا رہے ہو، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں صحیح دین سکھاتا ہوں. تو اس انگریز نے کہا کہ تم جو مجھے دین کی دعوت دے رہے ہو، اس کے لیے تم نے کیا قربانی دی ہے؟ تم تو یہاں گھومنے پھرنے آئے تھے، تو تم نے کہا چلو ایک نیا نیا مسلمان ہوا ہے تو اس طرف لے آؤ اس کو. اور اس انگریز نے کہا یہ جو شخص جس نے مجھے مسلمان کیا ہے، یہ گاؤں دیہات کا آدمی اپنی بھینس بیچ کے آیا ہے یہاں پہ تبلیغ کرنے کے لیے. مقصد کسی قوم کی نفی نہیں ہے. عربوں میں بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے علامے ہیں، بڑے محدثین فقہا پیدا ہوئے ہیں، لیکن اجمی بھی خالی، بولو بھائی، نہیں. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھا، اس کے نخرے بہت تھے. تو ایک دن استاذ نے اس سے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ تم بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہو، لیکن ہم بھی خالی نہیں. اس کو طنز کیا تھوڑا سا کہ ہم بھی بالکل خالی، ہم بھی نہیں ہیں، کبھی ہم بھی اللہ اللہ کر لیتے ہیں. بعض صوفی طلبہ ہوتے ہیں نا، صوفی، تو وہ پھر ان کا دماغ بہت ہائی ہو جاتا ہے. تو وہ مجھے استاذ کا جملہ یاد آتا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بہت پہنچے ہوئے ہو، مگر ہم بھی خالی، ہم بھی کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل عجم کی محنتیں کتنی ہیں، علمی خدمات، جہاد میں بڑی بڑی خدمات ہیں. خلافت عثمانیہ جو 700 سال قائم رہی ہے، اور یورپ سے بیت المقدس کی بھی حفاظت کرتی رہی، اور یورپ سے مسلمانوں کا دفاع کرتی رہی. جب تک خلافت عثمانیہ تھی، کسی نے بوسنیا کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. رشیا نے ان ممالک پر قبضے کا خیال، بولے بھائی، نہیں آیا. افغانستان میں روس کے داخلے کا تصور بھی نہیں تھا. جو خلیفہ تھا عثمانی اس سے یہودیوں نے اسرائیل مانگا, فلسطین مانگا. اس نے کہا کہ یہاں کی مٹی شوپر میں بھر کے لے جانے کی بھی اجازت نہیں دوں گا, تھیلے میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا. جب سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا بوسنیا میں بھی ظلم, اور ازبکستان, تاجکستان, یہ تمام ریاستیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں, اور تاریخ کا بدترین ظلم لوگوں نے بتایا, وہیں کے مقامی لوگوں نے. یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر تھے جو ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں ابھی, انہوں نے کہا کہ میں نے ساری زندگی اپنا اسلام چھپا کے رکھا. میرے باپ نے مجھے کہا کہ بیٹا باہر کسی کو یہ پتا نہ چلے کہ تم مسلمان ہو. کسی کو کلمہ پڑھتا ہوا دیکھ لیا اس کی سزا قتل. اور خفیہ ایجنسی کے لوگوں کو اتنی بھاری بھرکم رقمیں دی جاتی مخبری کرنے کی کہ بہت سے لوگ لالچ میں خفیہ ایجنسیوں میں بھرتی ہو گئے اور اپنے گھروں کی مخبریاں کرنے لگے. ایک وقت ایسا آیا کہ شوہر اپنا ایمان چھپا رہا ہے اپنی بیوی سے, بیوی اپنا ایمان چھپا رہی ہے اپنے شوہر سے, باپ ایمان چھپا رہا ہے اپنے بیٹے سے, بیٹا ایمان چھپا رہا ہے اپنے باپ سے, کہ باپ کو پتہ چل گیا, باپ نہ کہیں اطلاع دے دے. ان حالات میں اس قوم نے 70 سال گزارے, پوری نسل ختم ہو گئی. آج دنیا میں ہر جگہ مسلمان کو دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. آپ دنیا کی اصل تاریخ اگر دنیا کو دکھاؤ تو آپ کو پتا چلے گا کہ تلوار کا نشانہ, ظلم کا نشانہ سب سے زیادہ بننے والی قوم مسلمان ہے. یہ تو وہ مظالم ہیں جن کی میڈیا نے کوریج نہیں کی ہے. چائنا کا ایک شہر ہے سنکیانگ, وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے, میڈیا پہ اس کی کوریج بولو بھائی نہیں. تو کوئی وہاں جاتا ہے تو بتاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو دنیا میں میں مانتا ہوں کہ سارے کافر ایک جیسے نہیں ہوتے, بہت سے غیر مسلم ممالک میں بہت آزادی ہے, لیکن بہت سے ممالک نے مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم کیے. تو اس قدر ظلم, اس قدر ظلم کہ کسی بچے کو کلمہ پڑھتے ہوئے لوگوں سے پوچھا جاتا تھا بسم اللہ سناؤ, اور پھر مزید اس قسم کے حربے استعمال کیے گئے کہ لوگوں کو ریلیف دیا گیا کہ ٹھیک ہے اب ہم سختیاں ختم کر رہے ہیں, جس نے دین کو فالو کرنا ہے وہ دین پر چل سکتا ہے, اجازت دے دی. اس کا مقصد کیا تھا کہ جو چھپے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں. 3-4 سال صرف رپورٹیں تیار ہوتی رہی ہیں کہ اس آزادی میں کون نماز پڑھ رہا ہے, کون قرآن پڑھ رہا ہے, اور 4 سال کے بعد ان تمام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. ہم وہاں گئے تو ہمیں بہت بڑی تعداد میں ہر جگہ عورتیں نظر آئیں, روڈوں پہ صفائیاں خواتین کر رہی ہیں, جو فٹ پاتھ پہ کلر کیا جاتا ہے تو مزدوروں کا کام ہے نا, مردوں کا, یہ کلر کون کر رہا ہے, خواتین. ہوٹلوں میں ملازمت, خواتین. حتیٰ کہ بسوں میں جو ٹورسٹ کو گائیڈ کرنے والی ہے وہ بھی خواتین, ہمیں تو مرد دے دیا انہوں نے لیکن وہ بھی اکثر خواتین ہی ہوتی ہیں. اس کی بھی ہم نے تفتیش کی, یہ اتنی زیادہ خواتین, انہوں نے کہا ان کے مرد قتل ہو گئے. کیسے ظلم کیا, نمبر ایک, پہلے رشیا نے ان کے مردوں کو قتل کیا, جوانوں کو, جوان مردوں کو قتل کیا بہت بڑی تعداد میں, بوڑھوں کو چھوڑ دیا. اور ان عورتوں سے نکاح کے لیے مرد نہیں تھا تو ان سے جبری زنا کیا گیا، ان سے اولادیں پیدا ہوئیں، ان اولادوں میں جنریشن گیپ بہت زیادہ کیونکہ انہوں نے اپنے جوان باپ کو نہیں دیکھا. بہت سی خواتین کے حالات سن کے ایمان تازہ ہوا جن کے گھر میں کوئی مرد نہیں مگر انہوں نے اپنی اولادوں کا ایمان بچایا، انہوں نے بار بار اپنے بچوں کو باور کرایا کہ تم مسلمان ہو مسلمان ہو مسلمان ہو مسلمان ہو، چھپ کے تعلیم دیتی رہی. ایک خاتون جن کا 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا، ان کی کارگزاری سامنے آئی کہ پوری زندگی اپنے بچوں کو چھپ چھپ کے قرآن سکھاتی رہی، چھپ چھپ کے، اور موت کے وقت کلمہ پڑھا اور کہا کہ سب کو گواہ بنایا کہ میری موت کس پر ہو رہی ہے، ایمان پر. ہمیں اندازہ ہوا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت. ان حالات میں انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا. یہ مسلم ہیں. آج یورپ میں لوگ عیاشی دیکھ کر جو ہمارے ینگ جنریشن جاتی ہے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں بہت سے لوگ، کیا یہ زندگی تو یہ ہے. جن کے دلوں میں ایمان کی قدر، ان کو 70 سال کا ظلم اور جبر بھی ایمان سے دور نہیں کر سکا. 70 سال اس قدر جبر. میں حیران ہوا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ تہخانوں میں مدرسے، قرآن جتنے بھی تھے جلا دیے گئے، کوئی ایک قرآن کی آیت بھی کہیں لکھی ہوئی نظر نہیں آئے گی، ایک قرآن کی آیت بھی. سب سے مصحف لے کے جلا دیے گئے، کہیں بھی پورے ملک میں قرآن نہیں. اب تو ہے الحمدللہ، تمام دینی کتابیں جلا دی گئیں، ختم. کوئی خدا نہیں ہے، بس نعرہ کیا تھا، کوئی خدا نہیں ہے. خواتین کو سر پہ چادر لینے پر پابندی، مرد کے لیے داڑھی پر پابندی. غامدی صاحب ہوتے تو بہت خوش ہوتے، وہ تو کہتے ہیں ویسے ہی یہ داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے. پوری دنیا میں ہمیشہ سے مسلمان داڑھی رکھتے آئے ہیں، کوئی ولی اللہ بغیر داڑھی والا نہیں گزرا، کوئی پیغمبر بغیر داڑھی کے نہیں گزرا. ازبکستان میں یہودی ہیں، وہ بھی اتنی بڑی بڑی داڑھیاں رکھتے ہیں. جناب غامدی صاحب کو ان یہودیوں سے سبق لے لینا چاہیے. یہودی کیوں داڑھی رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ تورات میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو کہہ دو کہ داڑھی مت کاٹنا، آج بھی لکھا ہوا ہے تورات میں. تو لوگوں نے تہخانوں میں قرآن کی تعلیم شروع کی سینہ بسینہ. جو حافظ قرآن تھے، کوئی نسخہ نہیں تھا، سینہ بسینہ. اور بعض لوگوں نے جو قرآن تھے ان کو چمڑوں میں پیک کر کے کہیں دفن کر دیا کہ اللہ کبھی اچھے حالات لائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے. اس طرح سے مدرسوں کو آباد کیا گیا کہ تہخانے میں اور اوپر جو دیوار بنائی اس میں فحش تصاویر عورتوں کی اور شراب کی بوتلیں، تاکہ خفیہ ایجنسی کے لوگ آئیں تو یہ سمجھیں کہ یہ لبرل لوگ ہیں، یہ مذہبی گھرانہ نہیں ہے، کوئی ایک سینما گھر ہے اندر. اس طرح سے 70 سال کا وقت گزار کر اپنے ایمان اور علم کو محفوظ کیا اس قوم نے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھو جو نوجوان یورپ جاتے ہیں، مختلف ملکوں میں جا کے وہاں کی عیاشی دیکھتے ہیں، تھوڑے دنوں میں ایمان سے کہتے ہیں یہ زندگی ہے. جن کو ایمان کی قدر ہے ان کو پتا ہے کہ اس سے بڑی دولت اللہ نے دنیا میں کوئی بھی نہیں رکھی، اس سے بڑی دولت. اس کے لیے تو پیغمبر دنیا میں آئے ہیں. دیکھو جو غیرت مند اولاد ہے، وہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنا باپ ہے اس کو باپ ماننے سے انکار کر دے؟ بولو بھائی. کوئی صاحب آپ کے پاس آئے، بولے 1 کروڑ روپے دوں گا، آپ کے والد کا نام ہے، کچھ بھی نام ہے، ستار نام ہے فرض کرو، ایک کروڑ روپے دوں گا شناختی کارڈ میں ولدیت چینج کر دو اور دنیا کو کہو کہ یہ میرا ابا، بول لو نا بھائی، دنیا کو کہو کہ یہ میرے ابا نہیں ہیں، یہ پڑوسی ہیں، وہ میرے ابا ہیں. ذرا سی بھی غیرت ہوگی آپ مان لو گے؟ کوئی یہ کہے کہ یار تم ویسے کون سے ابا کی مانتے ہو، ہیں ہر وقت تو ابا اور تمہارا پھڈا ہی رہتا ہے، خدمت تو تم کرتے نہیں ہو، تمیز سے بات تو کرتے نہیں ہو، تو چینج ہی کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ چینج کر لو، ان کو ہٹا کے دوسرے والا ڈال دو. ذرا سی بھی غیرت ہوگی مان لے گا. میں سفر میں تھا، کسی صاحب نے قصہ سنایا، فون آیا شاید میرے پاس کہ وہ میرے ابا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، بڑا ظلم زیادتی کرتے ہیں، تو میں اب ان کی طرف سے طبیعت اچاٹ ہو گئی ہے، تو اب یہ ہے کہ مجھے جو ہے میرے سوتیلے باپ نے بڑی محبت دی، عزت سے پالا، تو اب میں اپنے سوتیلے ابا کی خدمت کرتا ہوں. کہیں طلاق ولاق ہو گئی ہوگی میاں بیوی میں، تو جو اوریجنل ابا ہیں اب میں ان کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوں. میں نے کہا اگر غیرت ہوتی تو یہ بات، بولو بھائی. میں نے کہا جس کو اللہ نے ابا بنا دیا نا، وہ چاہے جیسا بھی ہو، اس کے مقابلے میں میں نے کہا یہ تو ایسے ہو گیا کہ آپ کے ابا زیادہ خیال نہیں رکھ رہے تھے آپ کا، پڑوس میں جو بوڑھے میاں تھے وہ ہر وقت سلام دعا پوچھتے رہتے تھے، ہدیے، تو آپ نے اپنے والے کو عیدی سینٹر میں داخل کیا اور پڑوسیوں کو لا کے آپ نے گھر میں بٹھا دیا. ایسا ہو سکتا ہے بھائی؟ اول الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ. سب سے پہلے تو خونی رشتے ہیں. آپ کی ماں جس نے آپ کو جنا، پڑوسن بہت اچھا سلوک کرنے لگے، تو کیا اپنی اماں کو گھر سے نکال دو گے کہ وہ انٹی اتنی اچھی طریقے سے ملتی ہیں، میری اماں تو ہر وقت چمٹا گرم لے کے بیٹھی رہتی ہیں. بھائی اپنی اماں تو اپنی اماں ہے، جسم کا ٹکڑا تو اپنی اماں کا ہو، جسم کا ٹکڑے تو باپ کے ہو، اس کو اس کی خدمت کا صلہ دے دو. جو انٹی خدمت کر رہی ہیں ان کی کچھ گھریلو خدمت کر دیا کرو، جو آپ کے ابا کے علاوہ جو دوسرے بوڑھے میاں آپ کی خدمت کر رہے ہیں ان کی تھوڑی سی پاؤں دبا دیا کرو کبھی کبھار جا کے، لیکن اپنے ابا، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو یاد رکھو جیسے غیرت مند آدمی سب کچھ برداشت کر لے گا، ولدیت چینج نہیں کر سکتا اور باپ کا انکار بھی نہیں کرے گا کہ یہ میرا ابا نہیں ہے، اسی طرح غیرت مند آدمی اللہ کی نافرمانی اگر اس سے ہو بھی جائے تو اپنے خالق کا انکار، بولو بھائی، نہیں. کفر کیا ہے؟ اللہ کو اللہ نہ ماننا، اللہ کے وجود کا انکار کر دینا، یا اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر دینا. آپ نے کہا یہ بھی میرا ابا ہے، یہ بھی ابا ہے، تو اوریجنل ابا کیا کہے گا؟ بولے گا پھر وہی تیرا ابا ہے، میں نہیں ہوں. کیا ہو گیا بھائی؟ عورت اپنے شوہر کے بارے میں کہ یہ بھی میرے میاں اور وہ بھی ہیں، تو جو اوریجنل شوہر ہوگا بولے گا آج سے اب تیرے وہی ہیں، میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ سربراہ ہے نا، وہ شرکت برداشت نہیں کرتا جو سربراہ ہوتا ہے. تو اسی طرح یاد، اماں اگر کہے، اماں بھی ایک سربراہ ہے نا بچے کے لیے، بچہ کہے کہ یہ میری اماں، وہ بھی اماں کہے گی پھر وہی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ابھی سفر میں کہ میری جو بچوں کی سوتیلی ماں ہے وہ میرے بچوں سے اتنا اچھا سلوک کرتی ہے کہ میرے بچے اسی کی طرف مائل ہیں، اپنی اماں کو تو کی طرف مائل نہیں ہے. میں نے کہا یہ غلط تربیت کر رہے ہو آپ، غلط تربیت. سوتیلی ماں جتنا بھی اچھا سلوک کرے اس کا شکریہ ادا کرو، لیکن بچوں کو پہلے کیا سکھاؤ کہ بیٹا جو اوریجنل ماں ہے ادب تم نے زیادہ اسی کا کرنا، یہ اللہ اس کے رسول کے حکام. کہنے وہ بھی تو ایک قسم کی ماں ہے. میں نے کہا ایک قسم کی ہے، جو اوریجنل کا آلٹرنیٹ. میں نے کہا ایسا تھوڑی کوئی محلے کی چمونی آپ آ کے آپ کے بچوں کی خدمت شروع کر دے تو آپ اپنے بچوں کو بولو اما کو چھوڑو اس کی گود میں جا کے بیٹھ جاؤ. تو بچوں کو ماں اور باپ تو پہلے سکھانا پڑے گا، یہ اما ہے چاہے جیسی مرضی ہو، اور یہ ابا ہے چاہے جیسا مرضی ہو، یہ بڑا بھائی ہے چاہے جیسا مرضی ہو، یہ بہن ہے چاہے، یہ پہلے ہے باقی سب بعد میں. میں نے کہا دیکھو ان بچوں کی اوریجنل اما مرے گی تو ان کو وراثت ملے گی، وہ جو اچھا سلوک کر رہی ہے اس کے مرنے پر ان کو وراثت نہیں ملے گی. شریعت یہ نہیں کہتی کہ انہوں نے چونکہ بہت اچھا سلوک کیا تو ان کے مرنے کے بعد ان کی وراثت اس کو دے دو، یہ ان بچوں کی وراثت اس کو دے دو. بھائی کیا ہو گیا؟ اگر کوئی صاحب آپ سے بہت اچھا سلوک کرتے ہیں, آپ کو ٹوٹ کے عشق ہو گیا ان سے, تو مرنے کے بعد وراثت اس کو ملے گی؟ وراثت اسی کو ملے گی جو آپ کے اوریجنل ابا, کیا خیال ہے؟ اسی کو ملے گی, کیونکہ قرآن نے صاف کہہ دیا اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ. دیکھیں صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو انصار نے ان کو گلے لگایا, اپنی جائیدادیں ان کو دے دیں. ایسی محبت اور مواخات کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی جو انصار اور مہاجر صحابہ کے درمیان قائم ہوئی ہے. تو اس سے بعض صحابہ کو یہ وہم ہوا کہ انہوں نے ہم پہ اتنا لٹایا, اتنا خرچ کیا, ہم مریں گے تو وراثت بھی نہیں کو جائے گی. قرآن نے کہا نا 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 نا, یہ تمہارے دوست ہیں, محبوب ہیں, لیکن یاد رکھو اولو الارحام جو خونی رشتہ ہے اللہ کی نظر میں وہ ان پر مقدم ہے. نہیں یاری بات, وہ خونی رشتہ جن جو مکہ میں تھے اس کو اللہ کیا کر رہا ہے؟ ان رشتوں پر مقدم. تو اسلام میں رشتوں کی بڑی اہمیت ہے. فرشتوں کے ہاں رشتے نہیں ہوتے, فرشتے نہ کسی کے ماموں نہ چچا نہ خالہ نہ پھپھو, وہ دوست ہوتے ہیں. انسانوں میں دوستی ایک الگ چیز ہے اور رشتے داری ایک, بولتے کیوں نہیں بھائی, الگ چیز. غیر مسلموں کے ہاں دوستی کی بیس پر تعلق ہوتا ہے, رشتوں کی بیس پہ ختم ہوتا جا رہا ہے ان کے ہاں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابا کیسے ہی ہوں تو ابا کا انکار تھوڑی کرے گا کوئی غیرت مند آدمی, ہو کہے گا یار بغیر باپ کے کون ہوتا ہے. تو یاد رکھو ذرا سی بھی غیرت ہو, انسان کیسا مرضی نالائق ہو جائے, اپنے خدا اور اپنے رب کے وجود کا انکار نہیں کرتا. تو کیسے؟ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, وہ اللہ اس میں شک کروں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا؟ کیمرس کیا کہتے تھے کہ کوئی اللہ نہیں ہے, خود سے بنی ہے. کل کسی نے فیس بک پہ ایک بہت اچھا کلپ بھیجا کہ ایتھیسٹ سے سوال کیا جا رہا ہے مختلف انگریزوں سے کہ تم اللہ کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو انہوں نے ایک البم دکھائی جس میں تصویریں. اس نے اس انگریزوں سے سوال کیا کہ یہ تصویریں خود سے بن سکتی ہیں, یہ کتاب جس میں رنگ بھرے ہوئے ہیں اور تحریریں ہیں؟ اس نے کہا نہیں, اس کا کوئی رائٹر ہے. تو وہ ڈی این اے کی طرف آ گیا کہ دیکھو ڈی این اے جو ہے یہ بھی تو ایک کتاب ہے نا جس میں انسان کی تمام خصوصیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں, یہ خود سے کیسے بن گئی؟ تو میرا ذہن اس طرف گیا, میں نے کہا اس کو اور آسان کر کے پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ مردہ تصویریں خود سے بن گئیں اور یہ زندہ تصویر چلتی پھرتی دیکھتی, یعنی یہ جو کتاب کی تصویریں ہیں انسانوں کی جو پینٹر نے ہاتھ سے بنائی ہیں, ان کے بارے میں تو کہہ رہے ہو کہ یہ کلر اتفاق سے, بولتے کیوں نہیں, اتفاق سے نہیں جوڑ سکتے. یہ کلر جو ایک جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ کروڑوں سال میں بھی اتفاق سے آنکھ ناک کان کی شکل میں تبدیل نہیں ہو سکتے, اور یہ تیری شکل آنکھ ناک کان یہ اتفاق سے وجود میں آ گئی, اور آنکھ بھی مصنوعی نہیں, دیکھتی آنکھ, سنتے کان, سونگتی ناک, بولتی زبان, سوچتا دماغ, یہ خود سے وجود میں آ گیا. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا, کیا کریں. بے جان تصویریں وہ کروڑوں سال بھی ارتقاء کے مراحل طے کر کے ایک آنکھ بھی نہیں بنی ہے بھائی. ارے بھائی ایک آنکھ بنی بھی ہو کسی کی, آپ کسی ایتھیسٹ سے بولو کہ یہ کیسے بنی, وہ کہے گا کھربوں سال کلر کے ڈبے گھومتے رہے اور جا کے ایسا ہو گیا, وہ بھی نہیں مانے گا, آپ بھی نہیں مانو گے. تو آپ کو وہ کلر کے ڈبے جس نے ایک بے جان تصویر کو بنایا وہ تو کمبختوں خود نہیں بن سکتے, اور جس دماغ سے تو سوچ رہا ہے اس کی تصویر, دماغ کی بھی ایک تصویر ہوتی ہے, آنکھوں کی بھی تصویر ہے, پلکوں کی بھی تصویر ہے, ناک کان دل. قرآن میں کہا نا سورہ انفطار میں فسواک, جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال دیا. یہ تصویر اتفاق سے وجود میں آ رہی ہے, جو دیکھ بھی رہی ہے, چل بھی رہی ہے, بول بھی رہی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ ایک ہفتے کا جو ناغا ہوا نا اس سے بڑا نقصان ہوا ہے، بہت نقصان ہوا ہے اس، بہت نقصان ہوا ہے. تو اس لیے میرے بھائی گناہگار ہونا الگ بات ہے، مگر اپنے خالق کا انکار کرنا یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے، بہت بڑی. آقا فرت باللذی خلقک من تراب، اللہ کا خطاب کا انداز دیکھو، کہہ رہے کیا تو انکار کر رہا ہے اس خدا کا جس نے تجھے مٹی سے بنایا. مٹی سے کوئی پتلا بنا ہوا ہو، کوئی سائنسدان کہے گا کروڑوں سال کے بعد یہ بت وجود میں آ گیا. ایک بت بھی دنیا میں بے جان ایسا نہیں ہے جو خود سے وجود میں آیا ہو. یہ چلتا پھرتا پھرتا پتلا جو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے، یہ ارتقائی مراحل طے کر کے خود سے بن گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے آقا فرتا، تجھے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا تو ان سائنسدانوں کی باتوں میں آ رہا ہے. ہماری لمز یونیورسٹیوں میں یہی پڑھایا جا رہا ہے ارتقا، اور پاگل ہے، اسی نظریے کو پروفیسر پڑھا بھی رہا ہے اور طلبا سن بھی رہے ہیں. کوئی ایک اعتراض نہیں کرتا کہ پروفیسر صاحب یہ کتاب جس میں یہ نظریہ لکھا ہوا ہے، یہ کتاب کے صفحات وجود میں نہیں آ سکتے، اور یہ پروفیسر صاحب تم اتفاق سے وجود میں آ کے ہم اور یہ ہمیں یہ خود سے وجود میں آ گئے اور ہمیں یہ احمقانہ باتیں سکھا رہے ہو. اللہ نہیں چھوڑے گا، یاد رکھو اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ سب سے پہلے اس قیامت میں سوال کس کے بارے میں کرے گا؟ فزکس اور کیمسٹری کی جو مساوات ہیں، جو ایکویشنز ہیں، ان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا اللہ قیامت کے دن. سب سے پہلے کہے گا کہ جس نے پیدا کیا تھا اس کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. دیکھو والدین اپنے بچوں کو اعلی تعلیم کے لیے بڑے اچھے اسکول میں داخل کراتے ہیں، اگر بچہ بدتمیز بن جائے، ابا اما کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دے، تو والدین کیا کہتے ہیں؟ اتنی اچھی تعلیم کا کیا فائدہ کہ ہمارا تو ادب، بولتے کیوں نہیں بھائی، کر ہی نہیں رہا، ہمیں تو مانتا ہی نہیں ہے. تو یہ جو دنیا میں تعلیمی ادارے بنے ہیں، یونیورسٹیاں، یہ اگر آپ کو اللہ نہیں سکھا رہی، تو یہ سائنسی معلومات قیامت کے دن آپ کے گلے پڑ جائیں گی. اللہ کہے گا اس تعلیم نے تمہیں اگر میرا منکر بنا دیا، تو اس ترقی سے، یہ ترقی تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، وہ انتقام لے گا. دنیا میں انتقام اس لیے نہیں لیتا کہ دنیا دار العمل ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، ایگزامینیشن ہال میں ریزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا. وہاں تو آپ پیپر حل کریں تو بھی آپ کو پنکھا چلے گا، ایئر کنڈیشن روم میں آپ کچھ بھی منگوائیں گے ایگزامینر لا کے دے گا، پھرے کے علاوہ سب چیزیں لا کے دے گا. لیکن کراچی کے جو ایگزامینیشن ہال ہیں ان میں پھرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، حقیقت بتا رہا ہوں. میرا ایک بیان ہوا تھا کہ ان یونیورسٹیوں کو مدرسوں کے حوالے کر دو تو دیکھو کیسے یونیورسٹیاں ترقی کریں گی، اس پہ اتنے نیگیٹو کمنٹس آئے لوگوں کے، انہوں نے کہا ہاں ہم ان اسکولوں کو بھی برباد کر دیں مولویوں کے چکر میں. اور جیسے مولویوں نے فرقہ پرستی پھیلائی ہوئی ہے، مولویوں نے آگ لگائی ہوئی ہے، نہ بات کرنے کی تمیز اور نہ چلنے کی تمیز، نہ بیٹھنے کی تمیز، تو ہم اپنی یونیورسٹی کو بھی خراب کر دیں. آپ لوگوں نے ان مولویوں کو دیکھا نہیں ہے جو مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں. آج کل ہر آدمی مولوی کا لیبل لگا کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے. وہ مدارس میں آ کے دیکھو آپ کو پتا چلے گا، کیونکہ ہم نے دونوں ماحولوں کو، ہم نے یونیورسٹیوں کو بھی دیکھا ہے، کالج کو بھی دیکھا ہے اور مدرسوں کو بھی دیکھا ہے. تو یہ نرا دعویٰ نہیں ہے، یہ یونیورسٹیاں ذرا مدرسوں کے حوالے کرو پھر دیکھو کیسے ترقی کریں گی. علماء نے دینی تعلیم دینی مدرسوں میں سکھائی. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اس وقت حفظ کے شعبے میں اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس سال سب سے زیادہ حفاظ کی تعداد پاکستان سے نکلی ہے. قرآن حفظ کرنا الحمد سے لے کے والناس تک آسان کام نہیں ہے. مدارس اس ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہے، بچے کو دو تین سال میں اتنے حافظ، مجھے صحیح تعداد میرے خیال ہے 75,000 حفاظ، یہ پوری دنیا میں، پوری دنیا کا ورلڈ ریکارڈ ہے پاکستان میں مدارس کا. پاکستان میں دو ہی ادارے ہیں جو صحیح چل رہے ہیں میری رائے کے مطابق، ایک فوج کا ادارہ اور ایک دینی مدارس، باقی حالات دیکھ لو آپ جا کے اداروں کے، سب کو پتہ ہی ہے کیا حالات. پی آئی اے کا ٹکٹ کراؤ ملتا ہی نہیں ہے، مجھے جمعے کی نماز کے لیے پہنچنا تھا، پی آئی اے کا ٹکٹ نہیں مل رہا، ایک صاحب پی آئی اے میں آ رہے. میں نے کہا تم نے کب کہہ رہے، میں تو کل کرایا. میں نے کہا ہم تو ایک ہفتے سے کرا رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹکٹیں ہوتی ہیں، دیتے نہیں ہیں. ٹکٹیں ہوتی ہیں، ریلوے میں ایک کھڑکی ٹوٹ جائے نا، اب ایک صاحب تھے لاہور میں بتا رہے، ریلوے میں کھڑکی ٹوٹ جائے تو ایک لاکھ روپے میں بنتی ہے. ہمارے گھر کی کھڑکی پہ 1000 روپے کا خرچہ آ جائے گا. ریلوے میں ان کا بس نہیں چل رہا، ورنہ ریلوے میں جو ٹائر ہے نا اس کے پنچر کا بھی الاؤنس جاری کر دیں گے. حقیقت ہے کہ ٹرین کا ٹائر جب پنچر ہوگا تو اس مد میں اتنے پیسے ملیں گے، بس نہیں چل رہا. تو یہ مولوی ہے جو یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں مدرسوں کے. آپ نے دیکھا ہوگا دو نمبر لوگوں کو، آپ آؤ بیٹھو مدرسوں میں، ہمارے درس میں دعوت دیتا ہوں کھلے عام، آؤ بیٹھو ہمارے درس میں بیٹھو، دوسرے علماء کے درس میں بیٹھو. بات یہ ہے کہ جب انگریز نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تو اس نے پورا نصاب چینج کر دیا، زبان چینج کر دی. پہلے زمانے میں دینی مدرسہ اور یونیورسٹی یہ الگ الگ چیزیں، بولو بھائی، نہیں تھی. ایک ہی یونیورسٹی، ایک ہی چھت کے نیچے دینی تعلیم بھی تھی، سائنسی علوم بھی تھے، فزکس کیمسٹری بھی پڑھائی جاتی تھی. 400 سال پہلے انگریز ہماری یونیورسٹیوں کی ڈگریوں پہ فخر کیا کرتے تھے، ہمارے مدارس تھے وہ. شام میں الزیتونہ تھی، مصر میں جامع ازہر تھی، بغداد میں الگ یونیورسٹیاں تھیں. زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 400 سال پرانی بات ہے. محمد ابن موسیٰ الخوارزم، جس کی 400 سال کتابیں پڑھائی گئی ہیں انگریزوں کے ہاں، وہ بھی ازبکستان کا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یہ تو جب مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومتیں ختم ہوئی تو وہ تمام علوم کا انگلش میں اور دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوا. انگریزوں نے ہم پہ حکومت کی، ہم سے ہماری زبان چھین لی. سب سے پہلے اس نے سرکاری زبان انگلش، تو اب 99.9% مسلمانوں کو انگلش نہیں آتی تھی. وہ دنیاوی تعلیم میں زیرو ہو گئے. امام غزالی اور البیرونی یہ ایک ہی چھت کے نیچے پڑے ہیں. البیرونی سائنسدان بن کے نکلا، امام غزالی عالم بن کے نکلے. اس وقت مجبوراً علماء نے کہا کہ بھائی دنیاوی علوم تو کسی طرح محفوظ رہ جائیں گے، لیکن یہ دینی علوم بالکل ختم ہو جائیں گے. تو ان دینی علوم کی حفاظت کے لیے علماء نے مکمل فوکس کس کو کیا؟ دینی علوم کو. اس لیے مجبوراً یہ جو سائنسی علوم تھے ان سے رشتہ کیا ہو گیا؟ منقطع ہو گیا، اور ایک الگ الگ ٹریک پہ امت چلنے لگی. تو علماء نے اپنے ہاتھ میں دینی علوم لیے. الحمدللہ آج پوری دنیا میں پاکستانی علماء کی قدر ہے، انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے علماء کی قدر ہے الحمدللہ. اور ہمارے لبرل طبقے نے یونیورسٹی اور کالجز کو سنبھالا، پوری دنیا میں کہیں بھی قدر، بولو بھائی، پتہ ہی نہیں چلتا. یہ جو ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے لوگ ہیں، یہ اپنی محنت سے، اخپل طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، اخپل محنت سے. ہماری یونیورسٹیوں کا ایسا ماحول نہیں ہے کہ اس سے کوئی بہت اچھے لوگ نکلیں، بہت معذرت کے ساتھ. اگر کوئی اچھا نکل رہا ہے اپنی محنت پہ، ماحول ایسا نہیں ہے. اور مدرسے میں اگر کوئی خراب نکل رہا ہے تو اپنی نالائکی پہ، مدرسے کا ماحول خراب نہیں ہے. اگر مدرسے سے کوئی نالائک بن کے نکل رہا ہے نا، تو مدرسے نے نہیں سکھایا، وہ خود نالائک ہے. اور یونیورسٹیوں میں اگر کوئی اچھا نکل رہا ہے، اپنی محنت ہے اس کی. پنجاب یونیورسٹی کا حال دیکھو، چرس ہیروئن چل رہی ہے یہ، اور ہمیں تانے دیتے ہیں، کہہ رہے ہم ان مولویوں کے حوالے کریں تاکہ ہم برباد ہو گئے. برباد بھائی، لڑکیاں چرس پی رہی ہیں پنجاب یونیورسٹی میں. ان کے ماں باپ نے ان کو چرسی بنانے کے لیے بھیجا تھا یونیورسٹی میں. نہیں آ رہی سمجھ میں، جا کے دیکھ لو، یقین نہیں آ رہا نا. سب نہیں پی رہی، کوئی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی ہے تو آپ کہیں اچھا مفتی صاحب نے بیان فرمایا تھا یہ چرسی ہیں. سارے چرسی نہیں ہیں، بیان کو غلط رخ بھی لوگ دے دیتے ہیں. بڑے اچھے اچھے خاندانی لوگ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، بڑے غیرت والے، لیکن یونیورسٹی کی وجہ سے نہیں، وہ ان کے ابا اما کی اپنی محنت ہے. یونیورسٹی میں جو ماحول ہے وہ مذہب نہیں ہے، تو ٹینشن دور کرنے کے لیے بولو بھائی چرس. اور جو دوستیاں، بوائے فرینڈ، کلچر اور جو کچھ اس میں ہو رہا ہے وہ تو اس کا تبصرہ تو مناسب ہے ہی نہیں. آہستہ آہستہ غیرت ختم, دین ویسے نہیں آ رہا. وہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب کسی خانقاہ میں آئے تو صحت اچھی ہونا شروع ہو گئی. کسی نے کہا یار پہلے تو اتنی اچھی صحت نہیں تھی, اب کیوں؟ انہوں نے کہا یار میں نے اس بزرگ سے اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کیا تھا کہ میرے دل سے دنیا کی فکر نکل جائے اور دین کی فکر پیدا ہو جائے. تو دو فکروں سے ہی انسان گھلتا ہے نا, یا تو آخرت کی فکر سے کمزور ہوتا ہے یا بال بچوں کی, بیوی بچوں کی, کاروبار کی فکر انسان کو گھلا دیتی ہے. تو کہہ رہے یہ میری نالائقی کہ میں جب یہاں آیا تو دنیا کی فکر تو نکل گئی, آخرت کی پیدا ہوئی نہیں. یعنی دنیا کی فکر تو نکل گئی, بیوی بچوں کا تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے. دنیا کی فکر تو چھوڑ دو, غلط ہے, دین میں یہ تھوڑی ہے. دنیا کی فکر چھوڑ دیتے اور آخرت کی ایسے ہوتی نہیں پیدا. نتیجتاً صحت اچھی ہونا, فکر لیس, ہر قسم کی فکروں سے کیا ہو گئے آزاد. تو ایسے بھی لوگ ہیں مارکیٹ میں. تو یونیورسٹیوں کا حال جا کے دیکھو میرے بھائی, پروفیسر لوگ سب نہیں, بڑے اچھے اچھے خاندانی پروفیسر بھی ہیں. میں ملا ہوں یونیورسٹیوں میں. ابھی ہم گئے تھے وہاں جو سندھ کی مشہور یونیورسٹی, وہاں میرا بیان بھی تھا, جام شورو یونیورسٹی اور ایک اور اسرا یونیورسٹی, اس کے وائس چانسلر سے ملے, بڑے خاندانی آدمی. میں تو بڑا خوش ہوا. میں نے کہا ایسے دو چار اور پیدا ہو جائیں, ملک میں انقلاب آ جائے. تو اچھے لوگ ہر جگہ ہیں, لیکن حالات جو عمومی حالات چل رہے ہیں وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا, قرآن کہتا ہے اکفرت بالذی خلقک من تراب, ارے جس نے تجھے بنایا تو اس کا انکار کر رہا ہے, اس کا انکار کر رہا ہے. تو جو سوویت یونین کے تحت رہنے والی ریاستیں, ان کے مسلمانوں نے کہا سب کچھ برداشت ہو جائے گا مگر اس خدا کا انکار کر دیں جس نے ہمیں بنایا. اب بیچاروں سے علم چھین لیا, محدود علم رہ گیا, تو عمل میں تو بیچارے پیچھے چلے گئے. ان کو کیا پتا جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے. لیکن ایمان سے رشتہ مضبوط. جب افغانوں نے رشیا کو شکست دی ہے, دیکھو افغانوں کی قربانی پہ پانی نہ ڈالا کرو. افغانوں نے بہت بڑی جنگ لڑی ہے سوویت یونین سے. رشیا نے مختلف ریاستوں کو نگلنا شروع کیا تھا, ازبکستان کھا گیا, آذربائیجان کو بھی کھا گیا, وہاں کے مسلمان نہیں ٹھہر سکے اس کے سامنے. بہت طاقتور تھا, بہت ظلم کیا اس نے. اسی نیت سے آیا وہ افغانستان. لوگ کہتے ہیں امریکہ اور روس کی جنگ تھی, تو اس وقت کیوں نہیں چھڑی گی جب آذربائیجان میں روس آ گیا تھا, اس وقت روس اور امریکہ نے جنگ کیوں نہیں چھڑ دی. نہیں یار یہ سمجھ میں کیا کریں بھائی. جب ترکمانستان پہ روس نے قبضہ کیا تو اس وقت امریکہ نے جنگ کیوں نہیں چھیڑ دی, رشیا کے مقابلے میں کیوں نہیں آ گیا. ہوا یہ ہے کہ جب افغانستان آیا رشیا اور اس نے افغانستان میں بھی مکمل تسلط قائم کیا, تو اس کو یہ خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں سے واپس جانا پڑے گا, کیونکہ اس نے سوچا تھا میں اتنی بڑی بڑی ریاستوں کو ہڑپ کر گیا, اس کو بھی ہڑپ کر چکا ہوں. یا تو شروع میں ہو جاتا نا بھائی, شروع میں لڑ کے مجھے گھسنے ہی نہ دیتے. اب تو گھس کے ہر محکمے پہ قبضہ کر لیا میں نے. افغانوں نے الحمدللہ غلیلوں سے اور پتھروں سے لڑائی کا اور آغاز کیا. وہیں کے مدارس کے علماء طلباء اور جو لوگ دین سے جڑے ہوئے تھے. افغان آرمی بھی کس سے مل گئی تھی؟ رشیا کے ساتھ. حکومت بھی اس سے مل گئی. ایسے موقع پہ اسباب کی دنیا میں لڑنا ممکن نہیں ہے, مگر افغانوں کی عظمت کو کروڑ ہا مرتبہ سلام. 16 لاکھ سے زیادہ انسانوں کی قربانی دی اور روس کے تسلط کو برداشت نہیں کیا. اور وہ ہاتھی جو اپنے پنجے گاڑ چکا تھا, اس ہاتھی کسی کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے نا تو منت سماجت کر کے تو اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. ہم نے یہ منظر دیکھا ہے تھائی لینڈ کے جنگلات میں. ہاتھی جب سامنے آگے کھڑا ہوتا تھا نا تو وہاں ہوش ہوش کرنے پر پابندی تھی, ٹھیک ہے نا. جیسے بلی آ جائے نا ہوش کر کے بھگاؤ, کتا ہے تو آپ ہوش ہوش کرو ڈر جاتا ہے. ہاتھی جب غصے میں ہو اور سامنے آ جائے تو وہ ہوش ہوش سے یہ نہیں کہ چل یہاں سے بھاگ, وہ ایک سونڈ لہرائے گا اٹھا کے پھر. اس کا طریقہ ہوتا ہے امن شانتی کے ساتھ, تمیز سے. آپ ایسے کھڑے ہو جاؤ اور قومی ترانہ شروع کر دو. بہت, کیونکہ وہ تو ہاتھی ہے, اس کے لیے قدم آگے رکھنا آسان ہے, قدم اٹھانا مشکل ہے. اور آپ اس کے قدم کو ایسے اٹھاؤ ہاتھ سے پکڑ کے, وہ تو دوسرا قدم بھی رکھ دے گا. رشیا کو سفید ریچ کہا جاتا تھا, سفید ریچ. ظلم اور بربریت کی داستانیں قائم کی تھی افغانستان میں. اللہ افغانوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں, اتنی قربانیاں دی. کیچڑ لے کے ٹینکوں کے شیشوں کو بند کر دیا کرتے تھے, ایک ایک ٹینک جب گولے برساتا تھا 400 شہید ہوتے تھے, ایک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا تھا. نہ اسلحہ چلانا جانتے تھے, نہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے, غلیلوں سے ڈنڈوں سے وہ جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم خدا کے وجود کا انکار کرنے والا اس کو اپنے ملک میں برداشت نہیں کریں گے. یہ تو اللہ کا منکر ہے. میں یہاں پاکستان میں ایسے چرسیوں سے بھی ملا ہوں جو چرس پیتے ہیں, مگر وہ روس کے دور میں لڑے ہوں. میں نے کہا یار تم تو چرس بھی پی رہے ہو, لڑ بھی رہے ہو, یہ کیا ہے بھائی؟ وہ ایک آدمی اس سینما گھر کی لائن میں کھڑا ہوا, کہہ رہے ٹکٹ دو. کیوں بھائی؟ کہہ رہے مجھے نماز کی دیر ہو رہی ہے, جلدی دو بھائی. بولے یار نماز کی دیر بھی ہو رہی ہے, فلم بھی دیکھ رہا ہے. تو یہ تو میں نے کہا یہ چرس بھی چل رہی ہے اور تم کو, ہم نے ادھر اس وقت بھی پیتے تھے, کہہ رہے مورچے میں بیٹھ کے پیتا تھا اس وقت. میں نے کہا یار مورچے میں بیٹھ کے چرس بھی پی رہا ہے اور لڑ بھی رہا ہے. کہہ رہے یار لڑ اس لیے رہے کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کے نافرمان ہیں, مگر اس خدا کے وجود کا انکار کیا جا رہا ہو. وہی مثال ہے نا باپ والی, کہ بھائی باپ کی باپ مان نہیں, بات نہیں مانتے, مگر آپ کے باپ کا کوئی گریبان پکڑ کے کھڑا ہو جائے آپ کے سامنے, پھر تھوڑی آپ کہو گے یار میں ابا بھی مانتا نہیں ہوں تو کوئی بات نہیں. بولو گے بھائی میں نہیں مانتا, میرا ابا اپنے ابا سے میرا تعلق, آپ کون ہوتے میرے باپ کا گریبان پکڑنے والے؟ تو غیرت کا مسئلہ ہے. تو اس افغانی نے مجھے کہا کہ ہم اپنے دین اور مذہب کے لیے گردن کٹا دے گا. اور اس وقت امریکہ نے ایک فلم بنائی تھی کمانڈو کے نام سے, یہ پتہ نہیں کس نام سے. میں نے وہ فلم, مجھے کسی نے ڈاکومنٹری دکھائی, اس پہ کلپ آ جائے گا, فلمیں دیکھتے ہیں. اس میں کوئی عورت نہیں تھی, وہ ایک پی کے فلم پہ میں نے تھوڑا سا تبصرہ کیا تھا, حالانکہ وہ بھی میں نے نہیں دیکھی. وہ بھی کسی نے مجھے شارٹ کلپ صرف اس کے ایمان افروز تقریر جو کی تھی نا اس کی دکھائی, تو اس پہ اتنا تماشا بن گیا تھا. تو امریکہ نے اس وقت فلم بنائی تھی, اس وقت اس فلم میں دکھا, عورت نہیں تھی اس فلم میں کوئی, میں نے اس کی کلپ دیکھے ہیں, اس کا اردو ترجمہ بھی ہے. تو اس وقت وہ ایک امریکی جرنیل کو ڈاکومنٹری بنائی نا, جرنیل کو رشین نے پکڑ لیا کہ تم یہاں, وہ آیا تھا اپنے کسی فوجی کو چھڑانے یا کوئی صحافی کو چھڑانے کے لیے. تو اس وقت اس نے کہا کہ تم جس, امریکی کہہ رہا ہے رشین سے کہ تم جس قوم سے لڑ رہے ہو وہ قوم سر کٹانا جانتی ہے, سر جھکانا کم. کیسے امریکہ ان کے فضائل بیان کر رہا تھا یار, دیکھو. میں نے کہا یار وہ تمام مولویوں کی تقریر ایک طرف, یہ امریکہ کا بیان, آئے ہائے ہائے. اور سورہ وہ فلم ان کے سینما گھروں میں دکھائی گئی کہ امریکی کمانڈر کہہ رہا ہے کہ تم جس قوم سے لڑ رہے ہو وہ قوم سر کٹانا جانتی ہے, سر جھکانا. آج یہ سارا کریڈٹ جو لبرل لوگ ہیں نا جو جہاد کو نہیں مانتے, وہ سارا کریڈٹ کس کو دے دیتے ہیں؟ یہ تو امریکہ کی جنگ تھی, روس کی جنگ تھی, یہ تو یہ تھا. ٹھیک ہے امریکہ نے مدد کی ہے, مگر امریکہ نے جب دیکھا کہ یہ افغان کھڑے ہو گئے ہیں اور رشیا کے بس میں ان سے نمٹنا نہیں ہے, ہارے گا, پھر انہوں نے کہا چلو انگلی کٹا کے ہم بھی شہیدوں میں نام لکھا. کیونکہ رشیا سے تو سبھی خوار کھا رہے تھے نا, امریکہ بھی پریشان تھا رشیا سے جس طرح وہ پھیلتا جا رہا تھا. پھر تو سب نے مدد کی ان کی, پاکستان نے بھی کی اور سعودیہ نے بھی کی, سارے ملک اکٹھے ہو گئے. اور لیکن وہ آخر میں ہوا ہے, اصل تو جنگ کس نے لڑی ہے. اور دوسری بات, اگر کوئی مدد کر بھی رہا تھا تو جان کون پیش کر رہا تھا؟ بھائی میرا کوئی دشمن ہو, آپ میرے دشمن سے لڑ رہے ہو, اسلحہ میں دے رہا ہوں, لیکن جان پہ کون کھیل رہا ہے؟ اسلحہ دینے والے کی قربانی نہیں ہوتی, قربانی اس کی ہوتی ہے جو اسلحہ لے کے سامنے لڑ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے افغانوں کی قربانی تھی جنہوں نے رشیا کے ٹکڑے کیے اور پھر اس کے پاؤں کو اکھاڑ کے جو پھینکا ہے. اگر یہ جنیوا معاہدہ نہ ہوتا تو افغانستان رشین آرمی کا قبرستان بنتا, ہم ازبکستان نہ جاتے, ہم رشین کے ہول سیل کے حساب سے قبریں دیکھنے کے لیے کہاں جاتے؟ افغانستان. امریکہ بڑا سمجھدار تھا اسی لیے اس نے افغانستان میں وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو کس نے کیا, اس نے آ کے الیکشن کروا کے پٹھانوں کی حکومت ہی بنائی. ٹھیک ہے جو مرضی سیاست کی اس نے, لیکن اس نے کہا پنگے بازی ڈائریکٹ اس طرح سے پنگے بازی صحت کے لیے نقصان دے. ابھی وہاں دینی مدارس بھی اگرچہ حکومت امریکہ کی ہے اور لڑائی ہو رہی ہے وہاں پہ, حالات ابھی بھی کنٹرول میں نہیں ہیں, لیکن وہ بدحالی نہیں ہے جو رشیا کے دور میں تھی. مدارس ہیں, مساجد ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں. رشیا نے آ کے سب ختم کر دیا تھا, تو ایسی اس کو چپت لگی پھر رشیا کو کہ وہ دنیا نے عبرت حاصل کی کہ بھائی ان کے مذہب کو مت چھیڑو. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کچھ بھی کرو ان کے مذہب کو مت چھیڑو. ابھی اب امریکہ ہے مگر مذہب کو نہیں چھیڑا, اسلامک یونیورسٹیاں بھی ہیں اور اماموں کی تنخواہیں بھی ہیں اور عدالتوں میں شریعت بھی نافذ ہے, علماء بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں میں. لیکن بہرحال ایسے حالات نہیں ہیں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے افغانستان کے, اور چل رہا ہے ابھی بھی سلسلہ, تسلط ابھی بھی قائم نہیں ہوا. معاہدے ہو رہے ہیں دونوں کے, بیٹھ کے میز پہ بیٹھتے ہیں اور بغیر کسی نتیجے کے. طالبان کا ایک ہی دعویٰ ہے کہ پہلے فوج لے کے جاؤ. وہ کہیں جی لے کے ہی جانا ہے تو پھر مذاکرات کس بات کے کرنے بھائی. وہ کہہ رہے ہیں نہیں بیٹھ کے مذاکرات, تو یہ چل رہا ہے. دعا کریں کوئی خیر کی صورت نکلے, افغانستان میں امن قائم ہو. تو بات کو میں ختم کرتا ہوں. تو جب افغانوں نے اس کے قدم کو اکھاڑا ہے تو الحمدللہ پھر وہ اپنے ہی ملک میں پنپنے کے قابل. اور یہ تو رشیا نے بڑا اچھا کیا کہ ان ریاستوں کو خود سے اس نے آزادی دے دی. اگر آزادی نہ دیتا تو یہ افغانی رشیا کی سرحد میں ان لوگوں کے ساتھ مل کے اس ملک میں گھس کے روسیوں کو مارتے اور وہ بھاگتے. وہ کہتے ہیں ہم نے وہاں تو پٹائی کھائی ہے, کم از کم یہاں تو چھوڑ دو ہمیں. تو رشیا نے بڑی سمجھداری کی, بولا جو ملک کو آزادی چاہیے بھائی لے لو یار. تو یہ سارے کنٹریز آزاد ہو گئے, ازبکستان, ترکمانستان. لیکن آزاد ہونے کے بعد بھی بڑی سیاستیں چلی گئی ہیں. ان کو پتا تھا بھی اسلام کی طرف آ رہے ہیں, تو رشیا نے کوشش کی ترکی سے اور ایسے, ترکی میں بھی بڑا اسلام ہے لیکن بہت سے لبرل قسم کے مولانا لوگ ہیں. اس ٹائپ کے مولویوں کو اس نے کہا کہ سعودی عرب سے اور انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش سے علماء نہیں آئیں گے یہاں پہ, کیونکہ یہ فنڈامنٹلسٹ قسم کے مولوی ہیں. یہ کیا ہیں؟ بنیاد پرست. ہمارے ساتھ ایک عالم تھے, انہوں نے مجھ سے پوچھا چکن کھاتے ہو مرغا کھاتے ہو؟ میں نے کہا, کہہ رہے ہیں بنیاد پرست مرغا یا وہ مرغا جس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہے نا, بنیاد پرست مرغا, یہ وہ مرغا ہے جو صبح صبح اذان دیتا ہے, دیسی مرغا. اور جو مرغے آج کل کھائے جا رہے ہیں ان کے نہ باپ کا پتا نہ ماں کا پتا, جو فارمی مرغی ہے, جو جس کا یہ نہیں پتا کہ یہ مرغا ہے کہ مرغی ہے. تو مجھے کہنے لگے بیٹا جب بھی کھاؤ وہ مرغا کھاؤ جو کیا دیتا ہے, اس کے جو ہے نا گوشت کے اثرات باڈی میں جائیں گے, غیرت پیدا ہوگی. وہ مرغا جو اذان ہی نہیں دیتا. یہ فارمی مرغی کو بھی دیکھا اذان دیتے ہوئے, فارمی مرغے کو. پنجاب میں اس کو مرغا کہتے ہیں, ہم لوگ مرغی کہتے ہیں, حالانکہ نہ یہ مرغا ہے نہ یہ پتہ نہیں کیا ہے. اور یہ جو دیسی مرغے, ان کی نسلیں ہوتی ہیں, ہے بھائی نسلیں ہوتی ہیں ان کی. تو مجھے بڑی زبردست بات لگی ان کی. مرغی کھال ہے, کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن دیسی کی بات. بہرحال حدیث میں آتا ہے لا تسب الدیک, مرغے کو برا مت کہو, فإنہ یؤذن للصلاۃ, یہ نماز کے لیے جگاتا ہے. تو مرغا تو وہ ہوتا ہے جو صبح صبح اٹھ کے نماز کے لیے جگاتا ہے. خیر بات ختم کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ بنیاد پرست قسم کے جو مولوی ہیں یہ یہاں نہ آئیں. تو ایسے لبرل لوگ آئیں جو لڑکیوں سے اختلاط کو بھی جائز قرار دیں اور ان سے وہ بس لبرل قسم کا اسلام جس میں دو چار نمازیں بھی آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب آزادی. تو اس طرح کے لوگوں نے وہاں کے کلچر کو خراب کیا. الحمدللہ علماء کی بڑی جماعتیں گئی ہیں, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب گئے اور بڑے بڑے علماء, یہاں ہم جس دورے پہ گئے وہاں بھی بڑے علماء تھے اس میں الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے وہ لوگ بہت تیزی کے ساتھ دین کی طرف آ رہے ہیں. اور ایک اچھی بات ان میں ہم نے یہ دیکھی, وہاں قبریں تو پختہ ہیں جو حکمرانوں نے بنائی ہیں جو غلط ہے, لیکن قبروں پہ بدعتیں نہیں ہیں, قوالیاں نہیں ہیں, قبروں پہ سردے نہیں ہیں, قبروں کو چوما چاٹی نہیں ہے, قبروں پہ وہ جو بیٹھ جاتے ہیں لوگ اعتکاف کر کے, اس ٹائپ کی چیزیں نہیں ہیں. میں کہہ رہا تھا اتنے بڑے بڑے بزرگان دین اگر پاکستان میں ہوتے تو کیا حال ہوتا, کیا لنگر ہی چل رہے ہوتے صبح سے شام. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کرے یہ لوگ کسی بدعتی کے ہتھے نہ چڑھ جائیں، ابھی تو بالکل فریش لوگ ہیں، وہ اسلام کی طرف نئے نئے آ رہے ہیں، تو کہیں ایسے کسی ہتھے نہ چڑھ جائیں جو ان کو بدعتوں میں ڈال دیں. اللہ تعالی ہمارے ملک کی بھی حفاظت کرے اور ان ملکوں کی بھی حفاظت کرے. اگلے جمعے پھر بیان نہیں ہوگا، پھر میرا رات کو سفر ہے دوبارہ، بس اتوار کا بھی نہیں ہوگا، اس کے بعد ہوگا. دو رمضان کو میں انشاءاللہ پاکستان میں ہوں گا، تراویح میں خود پڑھاؤں گا انشاءاللہ، دو تراویح کوئی اور پڑھائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ میں، اور تراویح کے بعد انشاءاللہ جیسے ہر سال بیان چلتا ہے پابندی کے ساتھ وہ بیان چلے گا، اس کو انٹرنیٹ پہ لائیو بھی نشر کریں گے، لیکن دو دن تک کوئی اور پڑھائے گا. میرا چونکہ سفر ہے، سفروں میں اتنی ٹینشن ہے کہ کیا بتاؤں، کل سے ہوا میں ہی معلق ہیں. وہ ترمیز سے تاشقند پہنچے ہوا میں، پھر وہاں تھوڑا اسٹے کر کے تاشقند سے لاہور ہوا میں، پھر لاہور سے کراچی ہوا میں، اب کراچی سے دبئی ہوا، پھر ہوا میں تنزانیہ. تو دو دن سے ہوا ہی ہے، ہوا نکل جاتی ہے آدمی کی اس سے. ایک زمانے میں شوق تھا گھومنے پھرنے کا، اب جب زیادہ ہمارے ایک رشتے دار تھے وہ بڑے ملکوں کے سفر، یہ کہہ رہے یار اب کوئی ملک کا سفر ہوتا ہے تو ذرا بھی انجوائے نہیں کر رہا ہوتا میں، ٹینشن لگ رہی ہوتی ہے. تو اب تو مجھے بکری اچھی لگتی ہے، بہت دن ہو گئے، دو ہفتے سے اس کی خیریت نہیں پوچھی، کیا حال ہے، دودھ نہیں پیا اس کا، صحت خراب ہو رہی ہے، کھانے بھی ہمارا ملک جیسا مرضی ہے ٹھیک ہے، گندا ہے، میلا کچیلا سب کچھ ہے، کھانوں کا مزہ اللہ کی قسم کراچی کے علاوہ یا لاہور دوسرے نمبر پہ، کراچی تو سب سے پہلے نمبر پہ کھانوں میں، مزہ ہی نہیں آتا، پراٹھے ہی نہیں ہیں، روٹیاں نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں. بال جمعے کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا، اس میں کچھ تھوڑا سا بتاؤں گا کراچی میں کتنا مزہ آتا ہے کھانا کھا کے. ایک ہفتے کے بعد کل آج صبح پراٹھا کھایا ہے لاہور میں، اتنا مزہ آیا کہ کیا بتاؤں آپ. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد